بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد مرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، آج شب ولادت باسعادت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور ہم اس مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں آرکائیو سے اپنی مرضی کا پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ ریکارڈڈ پروگرام بھی موجود ہیں، دستاویزی فلموں کے علاوہ ڈرامہ سیریلز بھی ہیں، اور مختلف سیاسی اور سماجی پروگرام بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور رات کی نشریات کی تفصیلات کچھ اس طرح رہے گی، سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے اراکین پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی مذمت کی ہے۔ ایران کے بحری بیڑے کی کراچی بندرگاہ آمد پر پاکستانی بحریہ کے اعلی حکام نے استقبال کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفباری کے باوجود راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ سویڈن کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے رہائشی علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے اراکین پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی خطرناک اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اراکین پارلیمنٹ کے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد غلط فیصلوں پر مبنی ایران مخالف اور سیاسی محرکات کی حامل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی خود مختاری اور ایرانی قوم کا دفاع کرنے والے ادارے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی پر دہشت گردی کا الزام لگانا، دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے مسلمہ عالمی قوانین کے منافی ہے۔ ایران کے ارکان پارلیمنٹ کے مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کا یہ رویہ انتہائی خطرناک اور اشتعال انگیز ہے۔ اس بیان میں یورپی یونین کو خبردار کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اگر یورپی کونسل اور یورپی ممالک نے اس قرارداد کی توثیق اور اس پر عمل درآمد کی کوشش کی تو اس کے تمام تر نتائج کی ذمہ داری بھی خود اس پر عائد ہوگی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان جنرل رمضان شریف نے کہا ہے کہ یہ فورس دشمنوں کے پروپیگنڈوں تشہیراتی یلغار سے مرعوب ہوئے بغیر ملک اور انقلاب کی حفاظت میں مصروف ہے۔ جنرل رمضان شریف نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ سپاہی پاسداران انقلاب کو میڈیا کے میدان میں بہت سے فیصلہ کن تاریخی لمحات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے سن 2019 میں امریکی ڈرون طیارے گلوبل ہاک کو مار گرانے اور خلیج فارس میں غیر قانونی تجارت میں ملوث برطانوی سپر آئل ٹینکر کو روکنے کو ان واقعات میں قرار دیا جنہیں منظر عام پر لایا گیا۔ جنرل رمضان شریف نے کہا کہ ایرانی عوام ہر دور میں ملکی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، جس کا شاندار جلوہ جنرل قاسم سلیمانی کے پرشکو جلوس جنازہ کے موقع پر دیکھا گیا، جس نے دنیا بھر کی میڈیا کو ایک اہم اور ٹھوس پیغام دیا۔ جنرل رمضان شریف نے اسی عوامی مقبولیت کو سپاہی پاسداران کے خلاف دشمنوں کی تشہیراتی جنگ کی اصل وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات کے تحت سپاہی پاسداران انقلاب ہر لمحے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے اور اسلامی جمہوری ایران کے عوام پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے بحری بیڑے کی کراچی بندرگاہ آمد پر پاکستانی بحریہ کے اعلی حکام نے استقبال کیا۔ استقبال کی تقریب میں ایرانی سفارتی عملے کے افراد بھی شریک تھے۔ کراچی کا دورہ کرنے والے ایران کے بحری بیڑے میں آبدوز اور جنگی بحری جہاز شامل ہیں۔ پاکستانی بحریہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایران کے بحری بیڑے کے اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ کے دورہ کراچی میں دونوں ملکوں کی بحری افواج نے مشترکہ جنگی مشقیں بھی انجام دیں۔ پاکستانی بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کے بحری بیڑے کے اس دورے سے خطے میں قیام امن کی مشترکہ کوششوں کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے ملک کے موجودہ سیاسی نظام کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں مختلف رہنماؤں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ آج پاکستان کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تصور نو پاکستان کے زیر عنوان قومی مذاکرے میں ملک کو درپیش مسائل اور ان کے حل کا جائزہ لیا گیا۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ اس قومی مذاکرے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آج پاکستان میں سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام بن چکا ہے۔ بنابراین ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی غیر جماعتی فورم ہو جہاں پاکستان کے مسائل کے حل کی بات کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کسی مسئلے کا معجزاتی حل نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر معاملے میں محنت کرنی ہوگی اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ پریس کانفرنس کے دوران لشکری رئیسانی نے کہا کہ اس وقت ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ سے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے آئندہ انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے لاہور میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسد اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات میں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد کے حالات اور انتخابات کے تعلق سے مشاورت کی۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت دی کہ امیدواروں کی شارٹ لسٹ جلد سے جلد تیار کر کے پیش کی جائے۔ عمران خان نے اسی کے ساتھ اعلان کیا کہ انتخابات میں پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صرف مخلص امیدواروں کو ہی پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ لاہور میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے قانون دانوں اور وکیلوں کے ایک وفد نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کے سیاسی حالات اور آئین و قانون کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے اس ملاقات میں ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حاکمیت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں برفباری کے ساتھ ہی راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جاری ہے۔ جموں سے موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا اتوار کو ضلع سامبا سے دوبارہ شروع ہوئی۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ایسی حالت میں جاری ہے کہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جموں کشمیر سخت سردی کی لپیٹ میں ہے اور اکثر علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ برف باری سے بھارت جوڑو یاترا کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔ یاد رہے راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا 7 ستمبر کو ریاست تامل ناڈو کے علاقے کنیا کماری سے شروع ہوئی اور مختلف ریاستوں سے گزرتے ہوئے گزشتہ جمعرات کی شام ریاست پنجاب سے جموں میں داخل ہوئی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جموں کے مختلف علاقوں میں بھارت جوڑو یاترا کا عوام نے زبردست استقبال کیا۔ بھارت جوڑو یاترا کے لیے پورے جموں کشمیر میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن گزشتہ روز جموں کے علاقے نروال میں 2 مشکوک دھماکے ہوئے۔ پروگرام کے مطابق بھارت جوڑو یاترا 30 جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ سویڈن کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ہاتھوں قرآن کی بے حرمتی پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انکرا اور استنبول سمیت ترکی کے مختلف شہروں میں سویڈن کی اسلام دشمن پالیسیوں کے خلاف جلوس نکالے گئے۔ مظاہرین نے اس دوران سویڈن کے حکام کی جانب سے انتہا پسند دائیں بازو کی تنظیموں کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دینے اور اس دوران قرآن کریم کو نظر آتش کرنے جیسی گھناؤنی حرکت کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ترک مظاہرین نے اس دوران سویڈن کے جھنڈے کو آگ لگا دی۔ استنبول سے مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی اور جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سویڈن کے دارالحکومت میں قرآن کریم، اسلامی اقدار اور مقدسات کی توہین کی سخت مذمت کرتے ہوئے یورپی حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ بعض یورپی ممالک نے ماضی کی طرح آزادی اظہار کی حمایت کے جھوٹے دعوے کے تحت انتہا پسند عناصر کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند یورپی شہریوں کے اسلام دشمنانہ اقدامات کے نتیجے میں یورپی ممالک میں اسلاموفوبیا شدت اختیار کر چکی ہے اور یہ سب انسانی حقوق جیسے خوبصورت نعروں کی آڑ میں کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی سویڈن میں قرآن کریم کی توہین پر مذمتی پیغام جاری کرتے ہوئے سویڈن کے حکام سے اسلاموفوبیا پھیلانے والے اقدامات سے پرہیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے سویڈن اور ڈنمارک میں سرگرم دائیں بازو سے وابستہ انتہا پسند سیاستدان راسمس پولوڈان نے اسٹاکہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ایک اجتماع کر کے قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا، جس کے بعد ترکی سمیت دنیا بھر کے مسلمان بھڑک اٹھے۔ یورپی ممالک مذہب اور دینی مقدسات اور شخصیات کی توہین کو آزادی اظہار کے نعرے کے تحت جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جب بات اسلامی لباس اور حجاب کی آتی ہے تو اچانک معیار تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی یورپ کی ایک عدالت نے مسلم خواتین کو دفاتر میں حجاب پہننے سے روکنے کی حمایت میں فیصلہ سنایا تھا۔ یمن کے رہائشی علاقوں پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کے مطابق سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 61 بار یمن کے صوبہ الحدیدہ کو بمباری اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مشترکہ کمان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ سعودی جارحیہ فوج نے اپنے ڈرون طیارے کے ذریعے 3 بار حیث اور 5 بار الحدیدہ پر بمباری کی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مادی المشاط نے کہا ہے کہ ریاض کے مسلسل حملوں کے نتیجے میں یمن کی جنگ بندی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یاد رہے کئی مراحل پر مشتمل جنگ بندی کے نفاذ اور امن مذاکرات کے باوجود سعودی جارے اتحاد نے اپنے حملوں کو ایک دن کے لیے بھی نہیں روکا، جس پر سنا نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ نہ جنگ نہ امن کی کیفیت اگر جاری رہی تو ماضی میں کامیابی کے ساتھ آزمائے جا چکے دوسرے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ پینشن قوانین میں اصلاحات کے خلاف فرانسیسی عوام کے مظاہرے پولیس کے حملے کے بعد پرتشدد شکل اختیار کر گئے۔ پینشن قوانین اور پولیس کے تشدد آمیز رویے سے مشتعل ہو کر مظاہرین نے سرکاری بینکوں کے شیشے توڑ دیے اور پولیس کو آتش گیر مادے سے نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پینشن قوانین میں اصلاحات کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے فرانسیسی پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس کے تشدد آمیز رویے پر مشتعل ہو کر مظاہرین نے کچرے کے ڈبوں کو آگ لگا دی، ٹریفک لائٹس کو توڑ دیا اور پولیس پر آتش گیر مواد سے حملہ کیا۔ بعض مظاہرین نے کچھ بینکوں کے شیشے توڑ دیے اور اے ٹی ایم کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرتی رہیں۔ یوکرین کی جنگ اور لندن کی اس جنگ میں مداخلت کی مخالفت پر مبنی آوازیں اب برطانیہ کے اندر سے بھی سنائی دے رہی ہیں۔ برطانیہ کی لیبر تنظیموں کے نمائندوں نے ایک کانفرنس میں شرکت کر کے یوکرین کی جنگ میں برطانیہ کی مشارکت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسٹاپ دیوار اتحاد کی جانب سے منعقدہ اس کانفرنس کے شرکاء نے یوکرین کی جنگ کے فوری خاتمے اور برطانوی حکومت سے اس آگ پر مزید تیل نہ چھڑکنے کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے خبردار کیا کہ برطانیہ کی معیشت اور سیاست پر اس جنگ کے بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لندن میں ہونے والے اس جنگ مخالف اجلاس کے دوران لیبر یونینوں کے نمائندوں نے کہا کہ افغانستان سے لے کر یوکرین تک جنگ کے اخراجات کا اصل بوجھ برطانوی مزدوروں پر ڈالا گیا ہے۔ برطانوی لیبر یونین نے کہا کہ لندن قومی خزانے کو صحت اور تعلیم پر صرف کرنے کی بجائے ملک کی دولت کو ہتھیاروں کی پیداوار اور جنگیں پھڑکانے پر بہا رہی ہے، جس کے براہ راست اثرات مزدور طبقے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس دوران یونائٹ لیبر یونین کے نمائندے نے کہا کہ رشی سوناک کی حکومت نے 157 ارب پاؤنڈ دفاعی شعبے کو دیا، جبکہ 1 ارب 60 کروڑ ڈالر نرسوں کو دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کے اخراجات اور پیش آنے والے مالی اور جانی نقصانات پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جن کا اب تک جواب نہیں مل سکا۔ برطانیہ کے ایک اعلی تعلیم کی یونین کی رکن شان فونا نے بھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جنگ کی بجائے برطانوی عوام کی خوشحالی کو اپنی ترجیح قرار دیا جائے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے رہائشی علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ لاس اینجلس کے ایشیائی آبادی والے علاقے مونیٹری پارک میں رات گئے پیش آیا، جہاں تقریباً 2000 لوگ نئے چینی سال کے جشن میں شریک تھے۔ پولیس کے مطابق جب وہ جائے وقوع پر پہنچی تو اس نے 10 افراد مردہ حالت میں پائے، جبکہ باقی 16 زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ میں اس طرح کے فائرنگ کے واقعات روز مرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں، اور گزشتہ سال کے دوران فائرنگ کے 647 واقعات میں 44 میں 20,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا کی 5% آبادی کے حامل ملک امریکہ میں آتشین ہتھیاروں سے فائرنگ کے واقعات کا تناسب 31% بتایا جاتا ہے، دنیا کے ملکوں کے مقابلے میں جو بہت زیادہ ہے۔ ہتھیاروں کی آزادانہ خرید و فروخت کو امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافے کی اہم ترین وجہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن طاقتور اسلحہ لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی حکومت گن کنٹرول قوانین کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے، اور سامعین دعائے امام زمانہ سے آج کی نشریات کا اختتام ہو جائے گا۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا۔ کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جامیں بھی، سہنِ گلستاں میں بھی اور گلوں کی جامیں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے،
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہیں۔ سامعین، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ماہ رجب المرجب ماہ خدا کی آمد اور اس کی پہلی تاریخ کو امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ماہ رجب کی پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جب فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابرکت اور پر نور وجود سے عالم ہستی کو روشن و منور کیا۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ساتویں معصوم اور پانچویں آفتاب امامت ہیں۔ ان کی زندگی تمام تر عقل و دانش سے تعبیر ہے اور اسی حوالے سے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، یعنی عقلی مشکلات کو شگافتہ کرنے والے اور معرفت کی پیچیدگیوں کو آسان کرنے والے۔ آفتاب کی خصلت یہ ہے کہ وہ تاریکی کا پیچھا کرتا ہے اور جیسے ہی زمانے کے افق پر جہل کے تاریک لمحات نمایاں ہوتے ہیں ان کو روشنی سے بدل دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے بڑا فیض ملوکیت کے ظلم و جور کے ماحول میں معرفت کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت یکم رجب المرجب 57 ہجری قمری بمقام مدینہ منورہ ہوئی۔ سن پیدائش میں 56 تا 59 ہجری قمری کے درمیان اختلاف ہے، البتہ 57 ہجری قمری پر مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ کربلا کے وقت آپ کا سن 4 سال تھا۔ یہ بھی ایک مصلحت خداوندی ہے کہ بیک وقت 3 معصومین میدان کربلا میں موجود تھے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اس بات کا انتظام ہے کہ روز حشر جب اس ظلم کا انصاف ہو تو 2 معصومین بطور شاہد عینی موجود ہوں۔ ماں اور باپ کی جانب سے آپ کا شجرہ پاکیزہ ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ پہلی علوی خاتون ہیں جن کے بطن سے علوی فرزند کی پیدائش ہوئی۔
شاعر مدح باقر العلوم میں یوں ردب اللسان ہے: باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے، اس کم سنی پہ حق کو بھی کیا اعتبار ہے، کاندھوں پہ جس کے حق کی امانت کا بار ہے، مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا، یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے، شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ 2 گھرانوں کا آئینہ دار ہے، باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے۔ سامن، شیعہ عقیدے کے بموجب امامت کوئی انتخابی عہدہ نہیں ہے بلکہ خدا دادی وصف ہے جس کا تعین خود اللہ تعالی کرتا ہے، اور ایک امام اپنے بعد آنے والی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس عمل کو نس کہتے ہیں، یعنی منشائے الہی کا اظہار۔ امام علی ابن الحسین مناسب اوقات پر اپنے فرزند محمد کی امامت کے متعلق بیان فرماتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام کی دلیل امامت میں امام باقر علیہ السلام کے نام آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے امام باقر علیہ السلام کو پہنچایا۔ اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو سلام کرنا ساری انسانیت اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، وہ ذات مقدس امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا شمار معزز اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ آبان بن تغلب، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ جابر مسجد میں اکثر صدا دیتے تھے، اے باقر العلم، اے باقر العلم۔ لوگوں کے پوچھنے پر جابر جواب دیتے تھے کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنی عمر کے آخری حصے میں میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا اور علوم کے حقائق کو شگافتہ کرے گا۔ محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ وہ جابر کے ہمراہ بیٹھے تھے تو امام سجاد علیہ السلام اپنے کمسن بیٹے محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور امام نے اپنے فرزند سے کہا کہ اپنے چچا کے سر کا بوسہ لو۔ اس وقت جابر بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ جابر کے پوچھنے پر امام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ جابر نے امام باقر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا، اے محمد، رسول خدا نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ محمد باقر نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام، بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے، اس سے کھلا ہے شان امامت کا مرتبہ، جابر صحابی ہو کے بھی اس پر نثار ہے۔
سامعین، ان روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آنے والے حالات سے آگاہ تھے کہ عہد امامت سید سجاد علیہ السلام تک پہنچنے تک امت کا مزاج اس قدر بگڑ جائے گا کہ امام مفترض الطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا امام بنا لیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی دیگر بزرگان دین اور اولیاء خدا کی مانند اپنے علم و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی۔ معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ، غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل، اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمات کا ایک حصہ ہیں۔ عظیم اہل سنت دانشور ابن حسم امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس عظیم امام اور پیشوا کو باقر العلوم یعنی علوم کو چیرنے والے کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ علوم کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے تھے۔ ان کا علم و عمل انتہائی زیادہ اور رفتار و اخلاق پسندیدہ تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اطاعت خدا میں بسر کی تھی۔
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیات الہی کی تفسیر اور قرآن مجید کے معنوی حقائق کی تشریح و وضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کیں۔ اسی بنا پر آیات قرآن کی تشریح کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں دو اہم اصولوں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے، اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتاب خدا ہے۔ آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر عقلی و کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور دین کے حقائق کے بارے میں گہرا غور و فکر اور تدبر بدعت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے درسوں میں عقلی بحثیں شروع کیں اور لوگوں کو مختلف علوم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی۔ آپ حقائق کے ادراک میں عقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، خدا لوگوں کا ان کی عقل کے حساب سے مؤاخذہ کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اپنے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے۔ آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک ممتاز صحابی اور شاگرد جابر بن یزید جوفی کہتے ہیں، میں نوجوانی کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کہاں سے اور کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے ایک کتاب دی۔ اس طرح میں ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جابر بن یزید جوفی کو 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے وہ تھے جب وہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہوتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے والد کافی دیر تک گھر نہ آئے، میں اس پر پریشان ہو گیا اور مسجد کی طرف گیا، دیکھا کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کے ایک گوشے میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہہ رہے تھے، اے پاک و منزہ خدا، تو پروردگار حق و حقیقت ہے، خدایا میں نے تیرے سامنے عبودیت و بندگی اور فروتنی کی بنا پر سجدہ کیا ہے، خدایا میرے نیک اعمال ناچیز ہیں، پس تو میرے ان اعمال میں اضافہ فرما اور قیامت کے دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی عفو بخشش کا حقدار قرار دے، کیونکہ صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ اپنے پیرووں کو اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں وہ رائے حق کی سختیوں کی بنا پر اس سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے، حق اور حقیقت کے بیان کی راہ میں استوار اور ثابت قدم رہو، کیونکہ اگر کسی نے مشکلات کی بنا پر حق کا انکار کیا اور اس سے چشم پوشی کی تو وہ باطل راستے میں زیادہ مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ امام کی تعبیر کے مطابق جادہ حق روشن اور سیدھا راستہ ہے، اگر انسان اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا تو وہ باطل کی بھول بھولیوں میں بھٹک کر بے پناہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی نظر میں دانشور دانائی کے مظہر اور حکمراں انتظامی طاقتوں کی حیثیت سے قوموں کی سعادت یا شقاوت کے راستے تک پہنچنے کے اہم عوامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کے دو گروہ نیکو صالح ہوئے تو میری پوری امت نیکو صالح ہوگی، اور اگر یہ دو گروہ برے اور بدعنوان ہوئے تو میری تمام امت کو برائی اور بدعنوانی کی طرف لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ فقہا اور دانشور ہیں اور دوسرا گروہ حکمراں اور فرما روا ہیں۔ اموی حکمراں لوگوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی مقبولیت سے ہمیشہ پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے۔ امام علیہ السلام کے دور میں کئی اموی حکمراں گزرے، جن میں سے ہشام بن عبد الملک نے آپ سے سب سے زیادہ سخت رویہ اور سلوک روا رکھا۔ اس کے مقابلے میں امام علیہ السلام نے بھی خاموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور خوف و وحشت کی فضا کے باوجود حکمرانوں کی برائیوں کو حتیٰ ان کے سامنے بھی آشکار کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ستمگروں اور ظالموں کے ساتھ رویے اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اقتدار و طاقت کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے جو لوگوں پر ظلم اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ انہیں ناصر کے سامنے جان کے ساتھ جہاد کا پختہ عزم رکھنا چاہیے، جیسا کہ دل میں بھی ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنی چاہیے۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا اختتام امام علیہ السلام کے ان زرین اقوال سے کرتے ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں دین خالص ہو وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی وقع سے مطمئن نہیں ہوتا، اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اسے متنبہ اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل گئے، اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں پیدا ہوگا اسی قدر اس کی عقل گھٹے گی۔ کمینے شخص کا ہر بار گالیاں بکنا ہے۔ ایک عالم کی موت کو ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے، 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے، اور جس رخسار پر آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔
پروردگارہ، ہم اس مبارک موقع پر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ راہ مستقیم کی ہدایت و رہنمائی کرنے والے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور ہماری آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے ہٹا دے، تاکہ معرفت کے نور کے ساتھ ہم تیرے پاک اولیاء کے راستے پر چل سکیں۔ سامعین، انہی رائس کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اس امید کے ساتھ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی کمالات اور فیوز و برکات سے آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں۔
اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے, آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک, گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں, گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو, کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو, کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے, اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چراغ, داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چراغ, ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا. ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا, جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا. موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے, موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے. آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.